السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
اقوام متحدہ کی طرف سے پاکستان کو شدید گرمی کے باعث سنگین صورتحال سے نمٹنے میں مدد کی پیشکش. شدت پسند تنظیم کا کراچی کو بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کو انتباہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں: کویت، تیونس اور صومالیہ میں دہشت گرد حملوں میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور داعش جنگجوؤں نے کردوں کے قبضے والے شہر کوبانی پر حملوں کے دوران کم از کم 146 شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ ایک گیس فیکٹری پر دہشت گرد حملے اور دھماکے کا مشتبہ ملزم گرفتار ہو گیا ہے. اس حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا. اور یورپی یونین کے رہنماؤں کا 60,000 تارکین وطن کی آباد کاری پر اتفاق ہو گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی طالبان نے جمعے کے روز دھمکی دی ہے کہ اگر ملک کی بڑی الیکٹرک کمپنی نے کراچی کے لیے بجلی کی بندش کا سلسلہ ختم نہ کیا تو وہ اسے ہدف بنائیں گے. خیال رہے کہ گرمی کی حالیہ لہر میں کراچی میں 1,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں شدید گرم موسم کے باعث متاثر ہونے والوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے سنگین صورتحال سے نمٹنے میں مدد کی پیشکش کی ہے. بان کی مون کے ترجمان نے نیویارک میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان نے تاحال اقوام متحدہ سے مدد کی درخواست نہیں کی ہے، لیکن ان کے بقول اگر سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے استدعا کی گئی تو اقوام متحدہ اس کا مثبت جواب دے گا. پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ، خاص طور پر اس کے مرکزی شہر کراچی میں گزشتہ جمعے سے شدید موسم کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 1100 ہو چکی ہے. گو کہ موسم کی شدت میں جمعرات سے کچھ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن شدید گرمی اور لو سے متاثرہ درجنوں لوگ اب بھی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں 1,000 کے قریب خصوصی مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں. شدید گرم موسم میں کراچی کے شہریوں کے لیے بجلی کی بندش بھی وبال جان بنی ہوئی ہے، اور شہر کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کے مطابق بجلی کی فراہمی میں تعطل تکنیکی خرابیوں کے علاوہ طلب اور رسد میں بڑھ جانے والے فرق کے باعث ہے. ادھر کلدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے جمعے کو ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک بیان میں کراچی میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کو متنبع کیا ہے کہ اگر کمپنی کی طرف سے بے جا لوڈ شیڈنگ بند نہ کی گئی تو اس کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں گے. بجلی فراہم کرنے والے کسی ادارے کو طالبان کی طرف سے یہ دھمکی غیر معمولی واقعہ ہے. شدت پسند تنظیم کے اس بیان پر سرکاری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. واضح رہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں طالبان شدت پسند بھی سرگرم ہیں جن کے خلاف کاروائی جاری ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے حقوق انسانی کی عالمی صورتحال کے بارے میں جاری کردہ رپورٹ میں پاکستان میں حقوق انسانی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اپنی ایک رپورٹ میں دنیا کے متعدد ممالک بشمول پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انسانی حقوق سے متعلق سالانہ عالمی رپورٹ میں پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دہشت گردی اور اس کے انسداد کے لیے جاری کارروائیوں کی وجہ سے ملک میں انسانی حقوق شدید متاثر ہوئے ہیں. رپورٹ میں ملک کے مختلف حصوں، بالخصوص وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کراچی اور بلوچستان میں جاری تشدد کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس سے نہ صرف عام شہریوں کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہے بلکہ دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں سے بھی شہریوں کے انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق ان آپریشنز میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں، جبکہ بعض اوقات ایسی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کارروائیاں کی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ عام شہریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں اور فاٹا میں گزشتہ برس دہشت گرد حملوں اور ان کے خلاف کیے جانے والے سیکیورٹی آپریشنز میں 5,496 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 1,781 عام شہری، 533 سیکیورٹی اہلکار اور 3,182 دہشت گرد یا باغی تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز بھی دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں، اور 2003 سے 2014 تک پاکستان میں 6,005 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں پاکستان کی اقلیتوں پر شدت پسندوں کے حملوں کا بھی ذکر ہے۔ پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر اس رپورٹ پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق و قانون و انصاف کے چیئرمین چودھری بشیر محمود ورق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے۔
ہیومن رائٹ وائلیشن کے ہم خلاف ہیں اور جوڈیشل کلنگ کے خلاف ہیں، اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو بچانے کے لیے ہم نے کہا کہ عدالتوں کو اس قدم سخت بنا دو۔ حکومت کی طور پر اسٹیٹ کی طرف سے قطن اس کی انکرجمنٹ نہیں ہے، قطعی طور پر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جائے۔
رپورٹ میں ایک اور اہم مسئلے کی نشاندہی کی گئی ہے کہ شدت پسند نہ صرف لڑکوں اور لڑکیوں کے اغوا میں ملوث ہیں، بلکہ وہ والدین کو جھوٹے وعدوں کے ذریعے زبردستی اپنے 12 سال تک کے کم عمر بچوں کو جاسوسی، لڑائی یا خودکش دھماکوں میں استعمال کے لیے انہیں دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان ایپیکس کورٹ نے جمعے کے روز ملک میں فوجی عدالتوں کے قیام کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ ہے ناصر محمود کی رپورٹ۔
جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں قائم 17 رکنی بینچ کے سامنے اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور تاحال یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ فیصلہ کب جاری کیا جائے گا۔ اپنے دلائل میں اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ نے موقف اختیار کیا کہ قانون سازی کا اختیار عوامی نمائندوں کے پاس ہے، نہ کہ عدالت عظمیٰ کے پاس۔ ان کے بقول پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ فورم ہے جو ملک و قوم کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کرتا ہے۔ بینچ میں شامل جج جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں جمہوریت کا تسلسل نہیں رہا اور مارشل لا کے نفاذ سے ملکی جمہوریت متاثر ہوئی۔ ان کے بقول سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں ایسے قوانین بنائے گئے جو ان کے اقتدار کو طول دے سکیں۔ اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہونے پر اسلام آباد اور چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز نے بھی ان سے اتفاق کیا، جس کے بعد بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت عظمیٰ میں آئین میں 18ویں آئینی ترمیم کے تحت ججوں کی تقرری کے طریقہ کار اور 21ویں ترمیم میں دہشت گردی کے مقدمات سے نمٹنے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف 1.5 درجن سے زائد درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جنہیں یکجا کر کے لارجر بینچ نے ان کی سماعت شروع کی۔ رواں سال جنوری میں پارلیمان نے آئین میں 21ویں ترمیم اور فوجی ایکٹ میں ترمیم کر کے 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کو قانونی تحفظ فراہم کیا تھا۔ اس کے بعد ابتدائی طور پر 9 فوجی عدالتیں قائم ہوئیں، جن سے دہشت گردی کے مقدمات میں 5 مجرموں کو سزائے موت اور 1 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ سینئر وکیل عاصمہ جہانگیر نے ایک درخواست کے ذریعے عدالت عظمیٰ سے استدعا کی تھی کہ جب تک ان عدالتوں کے قیام سے متعلق فیصلہ نہیں آ جاتا، ان سزاؤں پر عمل درآمد روک دیا جائے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے ان مجرموں کو ملنے والی سزاؤں کو معطل کر دیا تھا۔ ملک کی بڑی وکلاء تنظیموں کا موقف ہے کہ پاکستان میں ایک عدالتی نظام کے ہوتے ہوئے فوجی عدالتوں میں دہشت گردی کے مقدمات بھیجنا مناسب اقدام نہیں، تاہم حکومتی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ فوجی عدالتوں کے ذریعے دہشت گردی کے مقدمات کو جلد نمٹانے کے لیے یہ عدالتیں قائم کی گئیں، جبکہ یہ اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے کہ وہ مکمل چھان بین کے بعد مقدمات کو ان عدالتوں میں بھیجے اور ان مجرموں کو قانون کے مطابق اپنی صفائی کا پورا موقع بھی فراہم کیا جائے گا۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ گزشتہ دسمبر پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد کیا گیا تھا۔ اس واقعے میں 134 بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور اسے ملکی تاریخ کا بدترین دہشت گرد واقعہ قرار دیا جاتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
داعش جنگجو نے کردوں کے قبضے والے شہر کوبانی پر حملوں کے دوران کم از کم 146 شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ لڑائی جمعرات کی صبح اس وقت شروع ہوئی جب کرد فوجیوں کے بھیس میں داعش جنگجو نے قصبے کے نزدیک ترکی کی سرحدی گزرگاہ پر کار بم دھماکہ کر دیا۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے کے سربراہ رمی عبدالرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لڑائی جمعے کی صبح تک جاری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 146 شہری کوبانی اور کوبانی کے ارد گرد ہلاک ہوئے اور داعش جنگجو ابھی شہر کے اندر ہیں۔ رحمان کا کہنا تھا کہ داعش جنگجو شہر کے 3 مقامات پر قابض ہیں جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. درجنوں داعش جنگجو ہلاک بھی ہوئے ہیں. نگراں گروپ کے مطابق داعش کے ہاتھوں شام کے شہریوں کا یہ دوسرا سب سے بڑا قتل عام ہے. اس سے پہلے جو قتل عام انہوں نے اگست میں کیا تھا جب مشرقی شام میں الشداد قبیلے کے 700 افراد کو سزائے موت دی گئی تھی. کویت کے دارالحکومت کی ایک مسجد میں خودکش بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. نجد پروونس داعش جنگجو گروپ سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. حملہ آور نے اس وقت اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا جب مسجد جمعے کی نماز ادا کرنے والوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. نجد پروونس گروپ نے کہا ہے کہ اس نے اسی طرح کے مولک حملے حالیہ ہفتوں میں سعودی عرب کی 2 شیعہ مسجدوں میں بھی کیے تھے. تیونس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ تیونسی ساحل پر ایک ہوٹل پر مسلح افراد کے حملوں میں کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ جمعے کے روز امپیریل مرحبا ہوٹل کے نزدیک ساحل پر اس حملے میں اندھاندھن گولیاں چلائی گئیں. یہ سیاحتی مقام یورپ اور شمالی افریقی ملکوں سے آنے والے سیاحوں میں مقبول ہے. مزید تفصیلات ابھی موصول نہیں ہوئیں. افریقی یونین کے درجنوں فوجیوں کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ اس وقت ہلاک ہو گئے ہیں جب الشباب جنگجوؤں نے جنوبی صومالیہ کے قصبے لیگو میں جمعے کے روز افریقی یونین کے اڈے پر حملہ کر دیا. عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے اپنی بارود سے بھری کار مرکزی دروازے سے ٹکرا دی اور پھر برونڈی کے فوجیوں سے فائرنگ کا تبادلہ کیا جو اس اڈے کی نگرانی کر رہے تھے. یہ لڑائی کئی گھنٹے تک جاری رہی. الشباب کے ترجمان نے بتایا کہ گروپ نے افریقی یونین کے 50 سے زیادہ فوجیوں کو ہلاک کر دیا. زیرین شعب العلاقے کے گورنر نے عبدالقادر نوری سیدی نے تصدیق کی ہے کہ افریقی یونین کی فوجوں کو بھاری ہلاکتوں کا سامنا ہوا ہے. وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ الشباب کے درجنوں جنگجو بھی ہلاک ہوئے. انہوں نے بتایا کہ حملے میں 15 خودکش بمبار شامل تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ ایک گیس فیکٹری پر دہشت گرد حملے اور دھماکے کا مشتبہ ملزم گرفتار ہو گیا ہے. ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں ہونے والے اس حملے میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا جو جمعے کے روز شہر لیون میں ہوا. ایک انسانی سر فیکٹری کے دروازے سے لٹکا ہوا پایا گیا اور اطلاعات کے مطابق اس کے ساتھ عربی تحریر والا جھنڈا یا پرچم رکھا ہوا تھا. مسٹر اولان برسلز میں ہونے والے یورپی یونین کی سربراہ کانفرنس چھوڑ کر آ گئے اور ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں انہوں نے اسے بغیر کسی شک و شبے کے دہشت گرد حملہ قرار دیا.
Et donc il y a une émotion. Mais l'émotion ne peut pas être la seule réponse.
فرانس کے وزیر داخلہ برنارڈ شینیو نے واقعے کو ظالمانہ جرم قرار دیا اور کہا کہ خطرے پر قابو پا لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس سے پوچھ گچھ جاری ہے اور پولیس کو 2006 سے اس کے بارے میں علم ہے. کمپنی جس پر حملہ ہوا وہ ایک امریکی صنعتی گیسز اور کیمیکلز کی کمپنی ہے. جمعے کے روز اس حملے کے فوراً بعد ایک دہشت گردی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. امریکہ اور ایرانی عہدیدار جمعے کے روز آسٹریا کے شہر ویانا روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کے آخری مرحلے میں شرکت کریں گے. امریکی عہدیدار پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کار 30 جون کی حتمی تاریخ تک اپنا کام مکمل نہ کر پائیں. مزید تفصیلات شہناز نفیس سے.
وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق حتمی ڈیڈ لائن کو بڑھانے کا ان کا اس وقت کوئی ارادہ نہیں ہے.
At this point, we have acknowledged that June 30th is a deadline. It's still a deadline that we're operating against. I certainly would rule out the possibility that much like what happened earlier this spring, that this is a
اس وقت ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جون 30 ہی حتمی تاریخ ہے. ابھی بھی یہ مقررہ تاریخ ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اسے خارج از امکان قرار نہیں دے سکتا جو کچھ موسم بہار میں ہوا، یعنی جب مذاکرات حتمی تاریخ کے کئی دن بعد بھی جاری رہے. تاہم اس وقت ڈیڈ لائن کو بہت زیادہ وسعت دینے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کے. امریکی وزیر خارجہ جون کیری اور ان کے ایرانی ہم منصب جواد ظریف ویانا کے ایک ہوٹل میں بند دروازوں کے پیچھے ایک ملاقات بھی کریں گے. توقع کی جا رہی ہے کہ ویانا میں ہونے والے ان مذاکرات میں جرمنی سمیت اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل ممبرز بھی شرکت کریں گے۔ رواں سال 2 اپریل کو ایران اور مغربی طاقتوں مثلاً امریکہ، روس، چین، فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے مابین معاہدے کے ایک خاکے پر اتفاق ہوا تھا۔ مذاکرات کار اب ایک ایسے حتمی معاہدے کے لیے کوشاں ہیں جس کے تحت ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کر کے ایران کے خلاف بین الاقوامی تعزیرات کو نرم کیا جا سکے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے جنوبی کیرولائنا کے سینیٹر کلیمنٹا پنکنی کی جمعے کے روز جنازے کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ پنکنی ان 9 افراد میں سے ایک تھے جنہیں ایک سفید فام امریکی نے گرجا گھر پر فائرنگ کے دوران ہلاک کر دیا تھا۔ وہ سیاہ فام امریکیوں کے اس تاریخی گرجا گھر میں پادری تھے۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
جمعرات کی رات چارلسٹن چرچ میں بہت سے افراد مسٹر پنکنی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ گزشتہ ہفتے ایک سفید فام امریکی مسلح شخص نے مدر ایمانوئل اے ایم ای چرچ میں بائبل کے مطالعے کے دوران پادری سمیت 9 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسے مبینہ طور پر ہیٹ کرائم قرار دیا جا رہا ہے۔ جمعرات کی صبح سینکڑوں افراد نے پہلے 2 جنازوں کی رسومات میں شرکت کی۔ ان میں سے ایک جنازہ 70 سالہ ایتھل لینس کا تھا۔ لینس کے پوتے برینڈن ریشر کہتے ہیں، بہت سے افراد کی موت کے لیے کوئی علامت پیش نہیں کی جاتی، لیکن میری دادی اور باقی 8 افراد کی موت کی علامت موجود ہے۔ وہ جس چیز کے نمائندہ بنے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور وہ ہے نفرت۔ درست کہا نا میں نے؟ وہ نفرت کا شکار بنی۔ وہ محبت کی علامت بن سکتی تھیں کیونکہ وہ ساری زندگی محبت ہی کی علامت بنی رہیں۔ نفرت پر محبت کی فتح اس وقت سے چارلسٹن میں ایک مرکزی خیال بنی ہوئی ہے جب سے مبینہ بندوق بردار 20 سالہ ڈیلن روف نے کئی افراد کی زندگیوں کو تہوبالا کرنے کے بعد لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک سرگرم کارکن ریورنڈ جیسی جیکسن کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ جس طرح سن 1968 میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی ہلاکت کا لمحہ تبدیلی کا پیش خیمہ بنا تھا، اسی طرح یہ واقعہ بھی تبدیلی کا سبب بنے گا۔ اب مدر ایمانوئل کے واقعے سے پہلے اور بعد میں ایک مختلف صورتحال ہوگی۔ تعصب کے نتیجے میں ہونے والی ان ہلاکتوں کے رد عمل میں کئی جنوبی ریاستوں نے جنگ کے نشان والے جھنڈوں کو اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، جو سرکاری عمارتوں پر سفید فام لوگوں کی بڑائی کی علامت تھے۔ ان ہلاکتوں کے ملزم شخص کو ایک متعصب شخص مانا گیا ہے جس نے ایک تصویر میں کانفیڈریٹ جنگی جھنڈا پکڑ رکھا تھا۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والے باقی 6 افراد کے جنازے آئندہ چند دنوں میں متوقع ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
یورپی یونین کے رہنماؤں نے جمعے کو الصبح برسلز میں ہونے والے ایک سربراہی اجلاس میں اس بارے میں بحث کی کہ براعظم یورپ کو درپیش تارکین وطن کے بحران سے کس طرح مشترکہ طور پر نمٹا جائے۔ اجلاس میں 60,000 تارکین وطن کی آباد کاری پر اتفاق کیا گیا۔ یورپی یونین کے 2 ممالک اٹلی اور یونان فی الحال ان ہزاروں تارکین وطن کا بوجھ اٹھا رہے ہیں جو شمالی افریقہ اور مشرق وسطی سے جنگ اور غربت کی وجہ سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ان تارکین وطن کو یونان اور اٹلی کے ساحلی علاقوں کے قریب پرانی کشتیوں سے بچایا جا رہا ہے، جبکہ اٹلی اور یونان کی حکومت امداد کی اپیل کرتی آ رہی ہے۔ یورپی یونین کے ممالک نے ایک رضاکارانہ معاہدے پر اتفاق کیا جس کے تحت یونان اور اٹلی پہنچنے والے 40,000 تارکین وطن کو آئندہ 2 سال کے دوران یورپی یونین کے دوسرے ممالک میں منتقل کیا جائے گا۔ عہدیداروں کو کہنا ہے کہ مزید 20,000 کو بھی آباد کیا جائے گا۔ یورپی یونین کے وزرائے داخلہ اس معاہدے کو جولائی کے اواخر تک حتمی شکل دیں گے۔ یورپی کمیشن کے صدر جین کلاڈ یونکر نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ایک نظام کو قائم کرنے کے لیے کئی گھنٹے صرف کیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ کا طرز عمل ان اقدار کے مطابق نہیں ہے جس کو یہ ہر اس وقت آگے بڑھاتا ہے جب یہ غیر ممالک میں بات کرتا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا کہ میرے خیال میں جب سے میں اپنے عہدے پر فائز ہوں تارکین وطن کا معاملہ یورپی امور کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ویکی لیکس ویب سائٹ کی جانب سے ریاض کی وزارت خارجہ کی لیک کی گئی ہزاروں کیبلز کی اشاعت کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تیل کا اپنا پیسہ عالمی سفارتی پلیٹ فارم پر استعمال کرنے سے متعلق سعودی عرب کی خواہش کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ویکی لیکس نے اپنا ذریعہ ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن خود کو یمن سائبر آرمی کہنے والے ایک گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سرکاری سرورز ہیک کیے ہیں۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے ہنری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
کرۂ ارض کی ایک انتہائی قدامت پسند اور اپنے بارے میں پردہ پوشی سے کام لینے والی سلطنت میں الیکٹرانک ذریعے سے بھیجے گئے ہزاروں خفیہ سفارتی پیغامات کے افشا ہو جانے سے اس ملک کے دارالحکومت ریاض میں ایک ہلچل مچ گئی ہے۔ لندن میں قائم پالیسی انسٹیٹیوٹ چھیتم ہاؤس سے وابستہ جین کرن مونٹ کا کہنا ہے کہ یہ دستاویزات بظاہر ان شکوک و شبہات کی آسانی سے تصدیق کرتے ہیں جو بڑے پیمانے پر موجود تھے۔
The leaks seem to be confirming most people's existing assumptions and beliefs that Saudi Arabia has a number of politicians in other countries effectively
وہ کہہ رہی ہیں کہ دستاویزات کے افشا ہونے سے بظاہر بیشتر لوگوں کے ان مفروضوں اور خیالات کی تصدیق ہوتی ہے کہ سعودی عرب کے دوسرے ملکوں میں متعدد سیاستدان موجود ہیں جو در حقیقت ان کے تنخواہ دار ہیں، اور یہ کہ وہ مالی طریقوں کے ذریعے سعودی میڈیا پر نمایاں طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے جین کرنگ مونٹ کے۔ ایک سفارتی کیبل سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے مثبت میڈیا کوریج کے بدلے میں لبنان کے دیوالیے پن کے شکار ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن کو $20,00,000 کی مدد دی۔ کیبل سے ظاہر ہوتا ہے کہ لبنان کو سنی سعودی عرب اور شیعہ ایران کے درمیان ایک اہم میدانی جنگ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر جین کننگ مونٹ کے الفاظ، کچھ تفصیلات پریشان کن ہو سکتی ہیں، سعودیوں کے لیے لازمی طور پر اتنی نہیں جتنی کہ پیسہ وصول کرنے والوں کے لیے ہیں۔ عرب امور کے ایک اور تجزیہ کار عبدالباری اطوان کہتے ہیں کہ افشائے راز کا خوف سعودی اتحادیوں کو اس کی چیک بک ڈپلومیسی نامی سفارتکاری سے دور کر سکتا ہے۔
Many people will think not twice, maybe 10 times before they are asking for the Saudi money or accepting the Saudi
بہت سے لوگ سعودی پیسہ مانگنے یا سعودی پیسہ اور سعودی تحائف قبول کرنے سے پہلے صرف دو بار نہیں بلکہ ممکن ہے 10 بار سوچیں۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ نگار مسٹر اطوان کے۔ ایک اور کیبل مبینہ طور پر یمن کے ایک با اثر شیخ کو 2012 میں صدر منصور ہادی کے انتخاب کے دوران ملک میں ایک فوجی بغاوت بھڑکانے کے بدلے اسے $2,50,000 دینے کا الزام عائد کرتی ہے۔ سعودی عرب اس وقت یمن کے ہوتی باغیوں کے خلاف بمباری کی ایک کارروائی کر رہا ہے۔ عبدالباری اطوان کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی اولین ترجیح یہ پتہ چلانا ہوگا کہ کیبلز کس نے لیک کیے۔
How those hackers manage actually to reach the Saudi
وہ ہیکرز اصل میں کس طرح سعودی فائلوں تک پہنچے اور ان بڑی دستاویزات کو ہائی جیک کرنے یا ان پر اپنے ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہوئے۔ جین کرن مونٹ کہتی ہیں کہ اس کا نتیجہ آن لائن سیکیورٹی میں ڈرامائی سختی کی شکل میں نکل سکتا ہے۔
Saudi Arabia is already very concerned about cyber security. They have had a cyber attack.
سعودی عرب کو سائبر سیکیورٹی کے بارے میں پہلے ہی بہت زیادہ تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے اس سے قبل سعودی عرب کی تیل کی کمپنی سعودی ارامکو پر ایک سائبر حملہ کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور انتباہ ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لیک ہونے والی کیبلز کوئی زیادہ چونکا دینے والے انکشافات پر مشتمل نہیں ہے۔ مثلاً ایران کی حمایت یافتہ شام کی حکومت سے لڑنے والے سنی انتہا پسند گروپس کے لیے فنڈز کی فراہمی۔
So far, no indication that the foreign ministry has been involved in sending resources to Jabhat al-Nusra or to Islamic State in Syria. It talks about
اب تک ایسی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے کہ سعودی وزارت خارجہ شام میں جبہت النصرہ یا داعش کو وسائل بھیجنے میں ملوث ہے۔ وہ کیبلز حزب اختلاف کی سیرین نیشنل کونسل یا SNC کے لیے ان کی کلی اور واضح مدد اور حمایت کی بات کرتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بھی مدد بہر طور وزارت خارجہ کے ذریعے سے جانے کا امکان نہیں ہوگا، زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ خفیہ طریقے سے کی جائے گی۔ یہ الفاظ تھے جین کینن مونٹ کے۔ ویکی لیکس کا کہنا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں مزید کیبلز جاری کر دی جائیں گی، جس سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ رازداری کی عادی اس ریاست یعنی سعودی عرب کا سفارتی لین دین مزید کھل کر سامنے آ سکتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیا رنبیر کپور کی جگہ جاسوس کی قسمت بھی بمبے ویلویٹ جیسی ہوگی؟ جانتے ہیں فکر و فن۔
اپن کو بگ شاٹ بننے کا ہے، اپنا ایک بڑا گاڑی ہوگا۔
بگ شاٹ بننا ہے نا تمہیں، میں بناؤں گا۔
سب لوگ اپنے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں، ان کو آزادی چاہیے، خود کا دھندا چاہیے۔
مضبوط فلمی بیک گراؤنڈ اور شہزادوں جیسی شخصیت رکھنے والے رنبیر کپور کی قسمت کے ستارے ان دنوں کچھ گردش میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کی اوپر تلے تین فلمیں ناکامی سے دو چار رہیں۔ برفی کی کامیابی کے بعد بے شرم، رائے اور بمبے ویلوٹ کوئی خاص کمال نہ دکھا پائیں۔ رنبیر کی آنے والی فلم جگا جاسوس برفی کے ڈائریکٹر انوراگ باسو نے نہ صرف تحریر کی ہے بلکہ پروڈکشن اور ڈائریکشن بھی باسو ہی نے دی ہے۔ ایک بھارتی ویب سائٹ glamsham.com نے لکھا ہے کہ رنبیر کپور کی گزشتہ فلم بمبے ویلوٹ کو جن مسائل کا سامنا تھا، بالکل ویسے ہی مسائل سے ان کی نئی فلم جگا جاسوس بھی دوچار ہے۔
مجھ سے ہی آج مجھ کو ملا دے، تو ہے کہ نہیں، ہر سانس سے پوچھ کے بتا دے، ان کے فاصلوں میں تو ہے کہ نہیں، میں آس پاس تیرے اور میرے پاس تو ہے کہ
بعض اطلاعات کے مطابق انہی مسائل کی وجہ سے اس فلم کو آئندہ برس جون تک ریلیز کیا جائے گا۔ بمبے ویلوٹ کی طرح یہ فلم بھی مختلف حوالوں سے خبروں میں آ رہی ہے۔ پہلے رنبیر کو ڈائریکٹر کے نقطہ نظر سے اختلاف تھا، پھر glamsham.com کے مطابق گووندا بھی اپنے کردار سے خوش نہیں تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ فلم سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں۔
$120 million
دونوں کے۔
بس سوچتی ہوں کہ کیا تم سچ میں وہ ہو جو لوگ کہتے ہیں، یا لوگ جو کہتے ہیں تم وہ بننے کی کوشش کر رہے ہو۔
مجھ سے ہی آج مجھ کو ملا دے، دیکھوں عادتوں میں تو ہے کہ نہیں۔
لگتا ہے تم اپنے آپ کو چھپا رہے ہو۔
کسے؟
تمہیں بتانا پڑے گا۔
گناہ کرنے سے پہلے قبول کروا رہی ہوں۔
کون تھا وہ؟
میں اس کا نام تک نہیں جانتی۔ میری زندگی لوٹ کے تمہیں اپنی کہانی بنا لی۔
یہ کہانی ایسے ختم ہوگی، میں نہیں جانتا۔
ماضی میں رائے کو بھی اسی قسم کے تنازعوں اور مسئلوں سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تنازعوں، مسلسل تاخیر اور ملتے جلتے مسئلوں کے باوجود کیا فلم قسمت بھی بامبے ویلویٹ اور رائے جیسی ہی لے کر آئی ہے۔ اس بات کا پتہ تو اب جون سن 2016 ہی کو چل پائے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ سندھ میں گرمی کی اس شدت میں کمی آ رہی ہے جس میں 1,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن کراچی اور سندھ کے دوسرے حصوں میں لوگوں کی مشکلات کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین اس کی تفصیل بتائیں گے۔
پچھلے کچھ دنوں میں صوبہ سندھ میں 1,000 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کرنے والی گرمی میں کچھ کمی آ رہی ہے، ساتھ ہی گرمی سے مرنے والوں کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے، لیکن عوام اب بھی پریشان ہے۔ مختلف ذرائع کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کراچی کے مختلف ہسپتالوں میں درجنوں افراد گرمی سے پیدا ہونے والے مسائل سے ہلاک ہو گئے۔ یہی حال اندرون سندھ کا بھی ہے۔ اس وقت بھی صوبے کے مختلف ہسپتالوں میں سینکڑوں مریض زیر علاج ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت نے شدید گرمی میں مشکلات کو اور بڑھا دیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں کراچی سمیت سندھ میں سینکڑوں افراد شدید گرمی سے ہلاک ہوئے۔ ماہرین کے مطابق اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شدید گرمی سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ شدید گرمی سے جسم بہت گرم ہو جاتا ہے اور اس کے مختلف اعضاء اور نظام ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ شدید گرمی میں انسان پیاس لگنے پر کہیں سے کچھ بھی پی لیتا ہے۔ گندا پانی پینے سے لوگوں کو معدے اور آنتوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، انہیں الٹیاں اور دست ہو جاتے ہیں، جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اور یوں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی نے شدید گرمی سے ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پر ہیٹ اسٹروک سینٹر بھی قائم کیے انتظامیہ نے اور بلدیہ نے، اس کے علاوہ پانی کی سپلائی کو بہتر اور مزید کیا گیا ہے۔ تیسرا جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اسپتالوں کے اندر بھی معاملات کو بہتر کیا گیا ہے، قبرستانوں میں تدفین کے معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا گیا ہے، تدفین بھی اب ہو رہی ہے اور ڈیتھس بھی گریجولی ریڈیوس ہو رہی ہیں۔ آج تقریباً 28 ڈیتھس اب تک ہمیں آفیشلی رپورٹ ہوئی ہیں آج کی تاریخ میں، اور ٹیمپریچر 37-38 پر جو پرابلمس ہیں ان کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
جمعے کو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ اور وزیر مملکت برائے صحت سائرہ افضل تارڑ نے کراچی کے جناح ہسپتال میں گرمی سے متاثر ہونے والے مریضوں کی عیادت کی۔ وزراء کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کراچی میں گرمی سے ہونے والی ہلاکتوں اور لوڈ شیڈنگ پر کمیشن بنا دیا ہے اور جلد وزیر اعظم خود بھی کراچی کا دورہ کریں گے۔ صدر مملکت ممنون حسین نے بھی سندھ میں گرمی سے ہونے والی ہلاکتوں پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور حکام کو ہدایت کی ہے کہ متاثرین کی بھرپور امداد کی جائے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پشاور میں ایک بازار میں 2009 میں ہونے والے مہلک دھماکے کے سلسلے میں جس میں 134 افراد مارے گئے تھے، اٹلی میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے۔
اٹلی کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 6 سال قبل پشاور میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں ملوث ایک مشتبہ پاکستانی شخص کو روم سے گرفتار کیا ہے۔ اکتوبر 2009 میں پشاور کے مینا بازار میں ہونے والے کار بم دھماکے میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 134 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور اسے ملکی تاریخ کے بدترین دہشت گرد واقعات میں سے ایک قرار دیا گیا تھا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق پولیس نے مشتبہ شخص کو فیومیسینیو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا۔ پولیس حکام کا ماننا ہے کہ اس شخص نے ایک مبینہ خودکش بمبار کو بھی پناہ دے رکھی تھی جس نے اٹلی میں دہشت گرد کارروائی کرنی تھی۔ گرفتار کیے گئے شخص کا نام اور دیگر تفصیلات فی الوقت فراہم نہیں کی گئیں۔ رواں برس اپریل میں بھی اٹلی کی پولیس نے ایک دہشت گرد نیٹ ورک کا سراغ لگا کر کم از کم 9 افراد کو گرفتار کیا تھا اور حکام کے بقول یہ ویٹیکن میں ممکنہ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان افراد میں پاکستانی اور افغان باشندے بھی شامل تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ 18 افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، جن میں سے 9 کو حراست میں لیا جا سکا جبکہ باقی اٹلی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان افراد میں بعض کے بارے میں پولیس نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ وہ پشاور میں ہونے والے بم حملے میں مبینہ طور پر ملوث رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
طالبان کے ایک ترجمان کی جانب سے اس بیان کے بعد کہ گروپ نے سینئر رہنماؤں اور افغان حکومت کے عہدیداروں کے درمیان امن مذاکرات کا اختیار نہیں دیا، افغان طالبان کے درمیان تقسیم کی علامتیں گہری ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے ایاز گل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اعلیٰ عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان افغان قومی مصالحت کی بحالی کی اپنی کوششوں کے سلسلے میں خفیہ رابطوں کے پس پشت کار فرما ہے تاکہ اس جنگ زدہ ملک میں عداوتوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے حال ہی میں یہ تصدیق کی تھی کہ افغان اور طالبان کے مذاکرات کاروں نے گزشتہ ماہ چین میں ملاقات کی تھی اور وہ امن مذاکرات کے آغاز کے امکانات پر بات چیت کے لیے جلد دوبارہ ملاقات کریں گے۔ پارلیمنٹ کے ایوانی زیری میں قومی اسمبلی کی خارجہ امور سے متعلق کمیٹی کے سامنے اپنی شہادت کے دوران سرتاج عزیز نے یہ انکشاف کیا کہ اسلام آباد نے چین کے شہر اورمچی میں اس ملاقات کا انتظام کرایا تھا، بلکہ انہوں نے آئندہ اجلاس میں پیش رفت ہونے کی پیش گوئی بھی کی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اگلی ملاقات کب اور کس جگہ ہوگی۔ لیکن عسکریت پسند گروپ نے بدھ کے روز یہ کہتے ہوئے ان ملاقاتوں کی اہمیت گھٹا دی کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے یا مستقبل کے لیے اس کی منصوبہ بندی کی گئی ہے تو یہ محض ذاتی حیثیت میں اپنی حدود سے تجاوز ہے اور وہ طالبان کی نمائندگی نہیں کرتی۔ اسلام پرست عسکریت پسند گروپ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ اس کی قیادت نے چین میں ہونے والی ملاقات کا اختیار نہیں دیا تھا۔ گروپ کا کہنا ہے کہ قطر کے سیاسی دفتر میں موجود عہدیداروں کو صرف تنظیم کی جانب سے سیاسی امور کی انجام دہی اور میٹنگز کے انعقاد کی اجازت دی گئی ہے۔ پاکستانی پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین اویس احمد لغاری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانوں کی یہ توقعات درست نہیں ہیں کہ اسلام آباد کا بے گھر ہونے والے طالبان پر مکمل کنٹرول ہے، اور یہ کہ شورش پسندوں کو مذاکرات کی میز پر لانا ایک ایسا راستہ ہے جس پر بے شمار چیلنجز موجود ہیں۔
And I think our relationship with the Taliban because of the historical background is something that the Western community and even people inside Afghanistan are actually
میرا خیال ہے کہ تاریخی پس منظر کی وجہ سے طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ مغربی دنیا اور حتیٰ کہ افغانستان کے اندر موجود لوگوں کو بھی در حقیقت اس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 1990 کی دہائی کے آخر میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے پیچھے پاکستانی فوج کا ہاتھ تھا، اور پاکستان ان صرف 3 ممالک میں شامل تھا جنہوں نے ان کی حکومت کو سفارتی لحاظ سے تسلیم کیا تھا۔ افغان اور مغربی ناقدین کا اصرار ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی نے 2001 میں امریکی قیادت کے فوجی اتحاد کی جانب سے طالبان کو اقتدار سے الگ کیے جانے کے باوجود بھی یہ رابطے ختم نہیں کیے۔ لغاری کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہونے والی یہ تنقید کہ پاکستان افغان تنازع کو ختم کرنے کے لیے کافی کچھ نہیں کر رہا، ہمسایہ ملک افغانستان میں دو طرفہ رابطوں کو نقصان پہنچانے والوں کا کام ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی دونوں کا یہ عزم ہے کہ وہ اپنے ملکوں کے درمیان کشیدگی سے تعلقات کے فروغ سے حاصل ہونے والے فوائد کے سفر کو پٹری سے نہیں اترنے دیں گے۔ شورش پسند لیڈروں کے ساتھ حالیہ کئی ملاقاتوں کا کریڈٹ افغان صدر اشرف غنی کی ہمسایہ ملک پاکستان کے ساتھ برسوں کے عدم اعتماد اور باہمی شکوک و شبہات کے بعد تعلقات اثرین و متعین کرنے کی کوششوں کو دیا جا رہا ہے۔ افغان امن کے فروغ کے لیے اسلام آباد کی حمایت کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ 2001 میں اقتدار سے علیحدگی کے بعد زیادہ تر طالبان قیادت پاکستان میں مقیم رہی ہے۔ افغان یہ الزام لگاتے ہیں کہ طالبان جنگجو شورش کو جاری رکھنے اور اس سلسلے میں ہدایات دینے کے لیے پاکستان کے سرحدی علاقے استعمال کرتے رہے ہیں۔ منگل کے روز افغان قانون سازوں نے یہ الزام لگایا کہ گزشتہ دنوں افغان پارلیمنٹ پر ہونے والے حملے کے پیچھے پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ قانون سازوں کو خفیہ معلومات کے تبادلے کے ایک معاہدے کی مخالفت کی سزا دی گئی ہے، جس پر حال ہی میں سیکیورٹی سے متعلق افغان نیشنل ڈائریکٹریٹ نے ISI کے ساتھ دستخط کیے ہیں۔ پاکستان نے ابھی تک ان الزامات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اس نے کابل میں پارلیمنٹ پر طالبان کے دعوے کو ایک دہشت گرد حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ طالبان افغان قانون سازوں، سول سوسائٹی، امن اور حقوق کے سرگرم کارکنوں کے ساتھ ساتھ قطر میں اقوام متحدہ کے عہدیداروں، ناروے اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ حالیہ رابطوں کی تصدیق کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے گزشتہ مہینے چین کے شمال مغربی شہر اورمچی میں ہونے والی ملاقات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ 14 سال پہلے امریکی قیادت میں اتحادی افواج کی کارروائی سے بچنے کے لیے فرار ہونے کے بعد طالبان کی زیادہ تر قیادت اور جنگجوؤں نے پاکستان میں پناہ لی تھی، لیکن پاکستان کے سینئر عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان میں مقامی کمانڈروں کی نئی نسل سامنے آنے کے بعد شورش پسند گروپ پر پاکستان کے اثر و رسوخ میں بھی بتدریج کمی آئی ہے۔ وہ یہ اصرار کرتے ہیں کہ ایسے بہت سے مقامی کمانڈر طالبان کی سیاسی قیادت سے الگ آزادانہ کارروائی کرتے ہیں، اور وہ کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ان سب کو ایک صفحے پر لانا مشکل بنا رہے ہیں۔ اس ہفتے افغان عہدیداروں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کو بتایا کہ افغانستان میں داخل ہونے والے تقریباً 7,000 غیر ملکی جنگجو ملک کی سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک چیلنج بن رہا ہے۔ افغان اور اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں کی بڑی تعداد میں افغانستان میں آمد پاکستانی فوج کی سرحد کی دوسری جانب طالبان کے مضبوط ٹھکانوں کے خلاف مہم کا نتیجہ ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے سپریم کورٹ نے جمعے کے روز فیصلہ سنایا ہے کہ ہم جنس جوڑوں کو امریکہ میں کہیں بھی شادی کرنے کا حق ہے۔ امریکہ کی گے رائٹس تحریک کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ عدالت نے 4-5 ووٹوں سے حکم سنایا کہ امریکی قانون کی ضمانت کے یکساں تحفظ اور مناسب عمل ہونا چاہیے، ریاستوں کو ہم جنس پرستوں کی شادیوں پر پابندی کی اجازت نہیں دیتا۔ فی الوقت ہم جنس مردوں اور عورتوں کو 36 ریاستوں اور واشنگٹن میں شادی کی اجازت تھی۔ اس حکم سے تمام 50 ریاستوں میں ہم جنس پرستوں کو شادی کا حق مل گیا ہے۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے اعلی ترین عہدیدار نے کہا ہے کہ وفاقی ملازمین کے معلومات کو سائبر حملے کا نشانہ بنائے جانے کی تحقیقات میں چین پر سب سے زیادہ شبہ ہے۔ یہ بات نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جیمس کلیپر نے کہی، جو کہ کسی بھی امریکی عہدیدار کی طرف سے ڈیٹا یعنی معلومات کی چوری میں پہلی بار چین پر براہ راست انگشت نمائی ہے۔ کلیپر نے واشنگٹن میں ہونے والی انٹیلیجنس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ چینیوں نے جو کیا ہے اس پر آپ کو انہیں سلام پیش کرنا ہوگا۔ ان کا اشارہ اس مشکل حملے کی طرف تھا۔ بعد ازاں کلیپر کے دفتر سے جاری ایک بیان میں ان کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے زور دیا گیا کہ امریکی حکومت اس حملے کی تحقیقات جاری رکھے گی۔ امریکہ نے آفس آف پرسنل مینجمنٹ او پی ایم پر ہونے والے سائبر حملے میں کھل کر چین کی حکومت پر الزام تو نہیں لگایا، لیکن متعدد حکام یہ کہتے ہیں کہ وہ قائل ہیں کہ معاملہ دراصل یہی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے چین پر وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا ہے۔ اس کے جواب میں بیجنگ نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں اس نے امریکہ کے ابتر ہوتے ہوئے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر تنقید کی ہے۔ محکمہ خارجہ کی جانب سے چین کے خلاف الزامات دنیا بھر میں انسانی حقوق کی حالت اظہار پر کانگریس کے حکم سے تیار کی جانے والی سالانہ رپورٹ کا حصہ ہیں۔ اس رپورٹ میں 2014 کا احاطہ کیا گیا ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے مسافر اوبر سروس کے خلاف پیرس میں پرتشدد احتجاج کی مذمت کی ہے۔ جمعے کے روز ایک بیان میں مسٹر اولاند نے کہا کہ اس کمپنی کو فرانس میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ صدر اولاند کا کہنا تھا، یہ ایک ناقابل قبول تشدد ہے جو جمہوریت اور فرانس جیسے ملک میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ناقابل قبول ہے باوجود کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ سچ ہے۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ تمباکو کی پیداوار اور سگریٹ نوشی دونوں کی تاریخ بہت پرانی ہے اور دونوں ہی کو ختم نہیں کیا جا سکا، باوجود اس کے کے طبی ماہرین نہ صرف ان کے نقصانات بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں بلکہ بہت سی بیماریاں سگریٹ نوشی سے لاحق ہوتی ہیں اور لوگ زندگی جیسی قیمتی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، جن میں 80% اموات ترقی پذیر ممالک میں ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو سن 2030 تک سالانہ 1 ارب لوگ سگریٹ سے متعلق وجوہات کی بنا پر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ سن 1964 سے امریکہ میں سگریٹ نوشی کے خلاف مہم جاری ہے، مگر ابھی تک تمام تر آبادی کو سگریٹ سے پاک نہیں کیا جا سکا۔ ہر سال تمباکو نوشی کے خلاف دنیا بھر میں ایک دن بھی منایا جاتا ہے تاکہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا تمباکو کا استعمال کرتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح کہ ان کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ ان کی زندگی کو کیسے دھواں دھواں کر رہا ہے۔ ویسے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ تمباکو صحت کے لیے مضر ہے، مگر جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اسے ترک کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اس عادت کا شکار نو عمری ہی میں ہوتے ہیں اور تمباکو میں موجود نکوٹین انہیں اپنا عادی بنا لیتی ہے۔ یہی بات جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی ڈاکٹر کمبرلی ہان بھی کہتی ہیں۔
نکوٹین از اے ہائیلی ایڈکٹیو ویری پاورفل ڈرگ۔
نکوٹین کی عادت سخت ہوتی ہے، منشیات میں یہ بہت طاقتور ہے۔ ڈاکٹر ہان کہتی ہیں کہ اکثر نوجوان تمباکو کئی صورتوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ سگریٹ ہو سکتے ہیں، چھوٹے سگریٹ یا دھوئیں کے بغیر تمباکو۔ سگریٹ نوشی کے آدھی نوجوان ای سگریٹ بھی استعمال کرتے ہیں اور اس میں بھی نکوٹین ہوتی ہے۔
The more nicotine that I get, the more addicted I am.
وہ کہتی ہیں جتنی زیادہ نکوٹین ہم استعمال کریں گے اتنی ہی زیادہ اس کی عادت ہوتی جائے گی اور اتنا ہی اسے ترک کرنا مشکل ہوگا۔ یہاں امریکہ میں سگریٹ نوشی ترک کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کے لیے ای سگریٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ طریقے ترقی یافتہ ممالک میں تو عام ہیں، مگر ترقی پذیر ملکوں میں تو قوت ارادی پر انحصار زیادہ کیا جاتا ہے۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جریدے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک سگریٹ کا طریقہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے مفید ہو مگر سب کے لیے نہیں۔ دوسرے طریقوں میں معمولات میں تبدیلی، دوائیں، چنگم اور پیچز وغیرہ شامل ہیں جو نکوٹین کی طلب کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن ایک طریقہ اور بھی ہے اور وہ ہے لوگوں کو احساس دلانا کہ وہ اپنی اس عادت پر کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ عادت ترک کرنے والوں کو انعام میں رقوم دینے کا سلسلہ جو خاصا مؤثر بھی ہے۔ امریکہ میں ادویات کی ایک کمپنی اپنے ملازمین کو تحریک دیتی ہے کہ وہ $150 جمع کروائیں اور جب وہ سگریٹ نوشی ترک کر دیں گے تو انہیں $150 کے $800 ملیں گے، اور یہ طریقہ باقی طریقوں سے دگنا کامیاب رہا ہے۔ یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں صحت کی پالیسی کے تجزیہ کار اسکاٹ ہیلپن کہتے ہیں،
We simply don't wish to part with our own money. And that explains both why relatively few people were willing to make that $150 deposit in the first place.
اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ کیوں اپنے $150 جمع نہیں کروانا چاہتے تھے، لیکن جنہوں نے ایسا کیا وہ جانتے تھے کہ اس میں ان کا اپنا پیسہ لگا ہے تو انہیں سگریٹ نوشی ترک کرنا ہوگی، اور یہ طریقہ باقی طریقوں سے زیادہ کامیاب رہا۔ ایک نئے مطالعے کے نتائج سے ظاہر ہوا ہے کہ انعامی رقم کا یہ طریقہ سگریٹ نوشی ترک کرنے کے باقی طریقوں سے 5 گنا زیادہ مؤثر رہا ہے۔ یہ مطالعہ دا نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہوا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ سامعین، اس سے پہلے ایک فیچر رپورٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بچوں میں مطالعے کا شوق بیدار کرنے کے لیے کس طرح گلی محلوں کے نکڑ پر پرندوں کے گھونسلوں کی شکل کی الماریاں رکھی گئی ہیں جو دراصل کتابوں سے آراستہ ہیں۔ آج کے سیگمنٹ میں فائزہ المصری نے جائزہ لیا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں لائبریریاں بچوں کے لیے کتابوں کے علاوہ کس طرح کی دلچسپی کا سامان رکھتی ہیں۔ سامعین، گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو مصروف رکھنا بہت سی امریکی فیملیز کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ چھٹیوں میں جو سرگرمیاں عموماً امریکہ میں دیکھنے میں ملتی ہیں ان میں فلم دیکھنے جانا، سمر کیمپ، پارک جانا وغیرہ شامل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی سرگرمیوں پر اچھا خاصا خرچ آتا ہے اور روزانہ بچوں کو انٹرٹین کرنا وقت اور سرمایہ دونوں اعتبار سے زیادہ آسان نہیں ہوتا۔ لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جو بچوں کے لیے خاصی دلچسپی کا سامان رکھتی ہے، اور وہ ہے لائبریری۔ جی ہاں، لائبریریز موسم گرما کی ان چھٹیوں میں صرف کتابیں ہی جاری نہیں کرتی بلکہ بچوں اور ٹین ایجرز کے لیے دیگر سرگرمیوں کا بھی اہتمام کرتی ہیں۔ گیوینا سوشک اور ان کے بچے باقاعدگی کے ساتھ ایک لائبریری آتے ہیں جو ریاست ورجینیا کے شہر مینیسس میں واقع ہے، لیکن گیوینا آج یہاں اس لائبریری میں کسی اور مقصد سے آئی ہیں۔ گوینا کا بنیادی تعلق کولمبیا سے ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ آج وہ اپنے بچوں ڈینیل اور لورا کو اسپینش سرکل کے لیے یہاں لائی ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اسپینش بولنے والے زیادہ سے زیادہ افراد کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ لائبریری کی ترجمان نینسی کہتی ہیں کہ ہفتے میں ایک دن اسپینش زبان میں بچوں کے لیے کہانیاں اور نغمے سنانے کا پروگرام ہوتا ہے، جو موسم گرما میں لائبریری کا مقبول ترین پروگرام ہے۔ نینسی بتا رہی ہیں یہ بہت مزیدار بات ہے، بہت میوزک ہوتا ہے، بہت سرگرمیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کے کرنے کے بہت سے کام۔ گرمیوں کی ان چھٹیوں میں بچوں کی دلچسپی کا ایک اور پروگرام بھی لائبریری منعقد کرتی ہے اور اس کا نام ہے سائڈ واک چاک ڈے۔ اس پروگرام کے تحت بچے لائبریری کی راہداریوں پر چاک کے ساتھ ڈرائنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انسیکٹ شو یعنی حشرات یا کیڑے مکوڑوں کا بھی ایک شو ہوتا ہے، جس میں بچے سسکارتے یا آوازیں نکالتے کاکروچ کو چھو سکتے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف ادوار کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ نینسی بتاتی ہیں یہاں بہت سے بچے موجود ہیں، وہ لائبریری کے فراہم کردہ کھلونوں سے کھیل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پتلی تماشے کے لیے بھی اسٹیج موجود ہے، ان کے والدین کمپیوٹر استعمال کرنے آتے ہیں، ہمارے پاس بچوں کے لیے بھی کمپیوٹر موجود ہیں جنہیں وہ استعمال کرنے آتے ہیں۔ لائبریری میں صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ٹین ایجرز کے لیے بھی دلچسپی کا سامان موجود ہے۔ وہ یہاں اپنے گیت لکھ سکتے ہیں، شطرنج کھیل سکتے ہیں، شطرنج سیکھ سکتے ہیں اور ان کے لیے لیگوز بھی موجود ہیں۔ میری ٹامپکنز پرنس ولیم کاؤنٹی پبلک لائبریری سسٹم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ سمر پروگرام کی تیاری ستمبر میں شروع کر دی جاتی ہے۔ لائبریری کے عملے اور والدین کا کہنا ہے کہ یہ سمر پروگرام نہ صرف بچوں اور ٹین ایجرز کے لیے تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ تفریح کا سامان مہیا کرتے ہیں، بلکہ بچوں کو گھر سے باہر سورج کی تپش سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں روزانہ کچھ ایسی خبریں سامنے آتی ہیں کہ ایک بار تو ذہن ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہی سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی صداقت منوا کر ہی رہتی ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو خبر لائے ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہے، بہت سے اف اور دین سوالوں کے ساتھ کہ اگر ایسا ہو تو اور اگر ایسا نہ ہو تو۔ چلیے آپ خود سن لیجیے۔ آج کل سائنسدان اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ کیا سورج، یعنی یہی سورج جو ہمارے نظام شمسی کا دل کہلاتا ہے، کسی خلائی جہاز کو اتنی قوت یا شمسی توانائی فراہم کر سکتا ہے کہ اس کی مدد سے یہ خلائی جہاز نظام شمسی کے آخری سرے تک پہنچ سکے؟ اور اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک چھوٹا سا سیٹلائٹ لانچ کیا، جس کا مقصد ایک شمسی پردے، اس کو ایسے سمجھ لیجئے جیسے کشتی کے ساتھ بادبان ہوتے ہیں جو ہوا کی مدد سے کشتی کو آگے لے جاتے ہیں، تو اسی طرح اس سولر سیل یا شمسی پردے کی کارکردگی کی آزمائش کرنا ہے کہ آیا یہ سورج کی توانائی سے آگے کی طرف حرکت کر سکتا ہے یا نہیں۔ جب اس سولر سیل کو خلا میں اتار دیا جائے گا تو یہ بڑا پردہ شمسی توانائی کی ہوا کے ذریعے بتدریج رفتار میں تیزی لا سکے گا۔ حال ہی میں ڈیلٹا وی راکٹ کو لانچ کیا گیا اور اس میں جو مرکزی سامان خلا میں بھیجا گیا وہ امریکی فوج کا اسپیس پلین X-37B ہے، جو چوتھی بار ایک طویل المدت خفیہ مشن پر بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک منی شٹل ہے جسے بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ خودکار ہے، اسے چلانے کے لیے کسی فرد کا اس میں ہونا ضروری نہیں۔ اس کے مشن کو خفیہ کہا جاتا ہے، لیکن خیال یہی ہے کہ اس کی مدد سے نئی نئی ٹیکنالوجیز کی آزمائش اور جانچ کی جاتی ہے۔ اس راکٹ میں کیوب سیٹ بھی تھا، یہ ایک چھوٹا سا سیٹلائٹ ہے جو روٹی کے ٹکڑے سے بڑا نہیں، اور اسے ایک نان پروفٹ تنظیم دا پلینیٹری سوسائٹی نے تیار کیا ہے۔ اس تنظیم کے چیف ایگزیکٹو بل نائے کہتے ہیں کہ یہ سیٹلائٹ اس بات کی جانچ پرکھ کرے گا کہ آیا شمسی روشنی کو خلائی سفر میں ایک متحرک کرنے والی قوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔
This may seem incredible at first, but it is nevertheless true that sunlight or light
بل نائی کہتے ہیں کہ ممکن ہے پہلی بات یہ ناقابل یقینی معلوم ہو، لیکن یہ بات درست ہے کہ سورج کی روشنی یا روشنی میں حرکت ہے، اگرچہ اس کی کوئی ٹھوس صورت موجود نہیں، روشنی کے ذرے بھی ٹھوس نہیں، لیکن پھر بھی جب کسی چیز سے ٹکراتے ہیں تو ارتعاش ضرور پیدا ہوتا ہے جو بالکل غیر محسوس ہوتا ہے۔ اب اسی نظریے کی بنیاد پر اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑا سیل ہو، جیسا کہ ہم نے اسے نام بھی دیا، اور ایک خلائی طیارہ یا خلائی بس ہو، تو یقیناً اس سیل کی مدد سے اسے آگے کی طرف حرکت دی جا سکے گی۔ سائنسدان سمجھتے ہیں کہ حرکت کا یہ سستا طریقہ خلائی کھوج اور تلاش کو یونیورسٹیوں اور افراد کے لیے کہیں زیادہ قابل عمل بنا دے گا، جس کے وہ متحمل ہو سکیں گے۔ انتہائی باریک اور مہین 32 مربع میٹر مائلر سیل نے لیبارٹری میں بہترین کارکردگی دکھائی ہے، لیکن نائی کہتے ہیں کہ اسے معیار میں بھیجنا کافی حساس معاملہ ہے۔ بیل نائی کا کہنا ہے،
This first time out is a test. The big question from an engineering
standpoint, بیل نائی کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اسے مدار میں بھیجنا ہی ایک جانچ اور آزمائشی تجربہ ہے۔ فزکس کے نہیں بلکہ انجینئرنگ کے نقطہ نظر سے سوال یہ ہے کہ سیلز یا پھر ان پردوں کی طرح کی چیز کو نصب کیسے کیا جائے۔ یہاں ہر بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ دا پلینیٹری سوسائٹی کی اطلاع یہ ہے کہ چھوٹا سیٹلائٹ تو اپنے مدار پر پہنچ گیا، اور بیرونی نظام بھی بہتر طور پر فعال ہیں۔ سیل کی ڈپلوائمنٹ جیسے مدار میں بھیجنے کا عمل جون کے وسط میں ہوگا۔ اور اب ایک مزے کی بات ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر توقع کے مطابق اسے مدار میں بھیج دیا جاتا ہے تو پھر اس سیل کو زمین سے دیکھنا بھی ممکن ہوگا۔ میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ بہجت کو سائنس اور ٹیکنالوجی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ بہجت جلانی، وی او اے اردو، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بحرین کی ایک عدالت نے حزب مخالف سیاسی سوسائٹی الوفاق کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان کو 16 جون کو سزا کا حکم سنایا ہے۔ بحرینی عدالت کے اس فیصلے پر امریکہ نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان پر الزام تھا کہ یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، نافرمانی کو فروغ دے رہے ہیں اور سرکاری اداروں کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ شیخ علی سلمان شیعہ عالم ہیں۔ اپنی پارٹی کے لیڈر کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے سیاسی اصلاحات اور جواب دہی کے تقاضے اپنی متعدد تقریروں میں کیے۔ اس کے بعد انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا اور ان کی گرفتاری پر ملک بھر میں احتجاج ہوئے۔ سن 2011 میں عرب بہار کے زمانے میں بحرین میں درجنوں افراد ہلاک کر دیے گئے تھے۔ وہاں شیعہ اکثریت اپنے لیے مزید حقوق اور حکمران شاہی سنی خاندان کی جانب سے امتیازی سلوک کے خلاف مظاہرے اور احتجاج کر رہی تھی۔ امریکہ اس بات پر مستقل زور دیتا آیا ہے کہ پرامن طور پر حکومت پر تنقید کرنے والی حزب مخالف جماعتیں سب کو ساتھ لے کر چلنے، کثیر القومی ریاست اور سوسائٹی کے فروغ میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں، چاہے وہ بحرین ہو یا مشرق وسطی یا پوری دنیا۔ پرامن طور پر سیاسی اظہار خیال کے لیے سازگار ماحول کا پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بحرین کی عدالت کی کارروائی سے کشیدگی مزید بھڑک سکتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ شیخ علی کی سزا ایک اور مثال ہے کہ کس طرح بحرین نے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے روگردانی کی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شیخ علی کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ امریکہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ کسی بھی جگہ کسی شخص کو پرامن اظہار رائے یا اجتماع کی بنیاد پر گرفتار یا قید نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس بنیاد پر شیخ علی پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے۔ امریکہ بحرین کی حکومت سے پرزور الفاظ میں کہتا ہے کہ وہ آزادی اظہار کے تحفظ کے سلسلے میں اپنے وعدوں کی تعمیل کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر لینس رینکس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جائے گا، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ ریڈیو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.